السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم حفظ مراتب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ غامدی صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہی شرکا موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب جو ایک معروف دینی عالم ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی جاوید صاحب جو مختلف فلسفے سے متعلق مختلف کتابوں کے مصنف ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک معروف کالم نگار ہیں. غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں قاضی صاحب نے ایک سوال اٹھایا، ایک بات کہی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ جمہوریت تو اصل میں سیکولر اقدار کے ساتھ ہی پنپتی ہے. اس سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً جس فریڈم کی آف ایکسپریشن کی آپ نے اور مولانا نے بات کی تھی، وہ اصلاً مذہبی روایت کے اندر یا مذہب کے اصولوں پر قائم کردہ حکومت کے اندر شاید اس طرح پنپ نہیں سکتی. اس کے بارے میں کچھ تبصرہ فرمائیں.
یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماحول عام طور پر پیدا کر دیا گیا ہے اس میں تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ مذہب کو اس کی اصل تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے. ذاتی حیثیت سے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی بہت سی مثالیں دی تھیں کہ ایک شخص کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ تردد ہوتا ہے، وہ ارتعاب کا شکار ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جن عقائد پر اس نے آنکھ کھولی تھی ان کو اس کا ذہن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ایک شعوری عمل سے گزرتا ہے. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر آدمی حق کا سچا طالب ہے اور اس معاملے میں سوالات کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، برسر عام پوچھ رہا ہے، سوالات علماء کے سامنے رکھ رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کسی اچھے معاشرے میں اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بھی کوئی اصولی قدغن اس پہ نہیں لگی ہوئی. اسی طریقے سے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کی ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور جمہوری طریقے کے مطابق وہاں مسائل زیر بحث آتے ہیں، تو کتنا بڑا زندگی کا دائرہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مذہب سے اس طرح براہ راست تعلق ہی نہیں ہوتا. اس میں آپ قانون سازی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح جمہوری معاشروں میں ہوتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کر لیجئے کہ کچھ مذہبی معاملات زیر بحث آ گئے ہیں، تو مذہبی معاملات جب زیر بحث آئیں گے تو اس کے بھی دو حصے ہوں گے. ایک وہ حصہ ہوگا جس کا تعلق مذہب کی تعبیر سے ہے، اس میں پھر جمہوری طریقہ ہی ہوگا. یعنی فرض کر لیجئے کہ میں قرآن مجید کی آیت کو ایک طرح سمجھتا ہوں، کوئی دوسرا آدمی دوسری طرح سمجھتا ہے، وہاں حناف ہیں، شوافے ہیں، حنابلہ ہیں، مختلف گروہ ہیں، مدرسہ ہے، فکر ہیں، وہ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ وہی امرہم شورا بینہم کا طریقہ جو خود قرآن نے تجویز کیا، یعنی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. تو وہاں تعبیرات کے مابین بھی اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو فصل نزاعات کا طریقہ خود قرآن کا تجویز کردہ یہی ہے کہ جمہوری اصول کے اوپر اکثریت کی رائے آپ کو فیصلہ کن قرار دے دیں گے. یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں شوافے، حنابلہ، مالکیہ، دوسرے نقطۂ نظر کے لوگ موجود ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. فیصلے کا موقع جب آئے گا تو کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ امرہم شورا بینہم کا جو اصول قرآن مجید نے بیان کیا وہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. دیکھیے، اکثریت کی رائے فیصلہ کن جب ہوتی ہے تو یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی. جمہوریت کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اصول یہ نہیں ہے کہ اکثریت کی رائے سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. اکثریت کی رائے سے در حقیقت ہم نزاع کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے نا کہ جی یہاں تو دیوبندی ہے، یہاں تو بریلوی ہے، یہاں تو اہل حدیث ہے، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف نقطہ نظر کے لوگ ہیں، کیسے فیصلہ کریں گے؟ جمہوری اصول پر فیصلہ کریں گے. یعنی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. فیصلہ کن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میری رائے پر قانون نہیں بنا، اکثریت کی رائے کے مطابق ایک قانون بن گیا، تو مجھے مسلمانوں کی حکومت میں یہ پورا حق حاصل ہے، یہ حق مجھ کو اللہ کی کتاب دیتی ہے، یہ حق مجھ کو میرا پیغمبر دیتا ہے کہ میں اس قانون پر تنقید کروں، میں اس کی غلطی واضح کروں، میں رائے عامہ کو اس کے خلاف ہموار کروں، میں اس کے لیے دلائل دے کر لوگوں کو قائل کروں. لیکن وہ قانون بن جائے گا اور قانون کی حیثیت سے میں بھی اس کی پابندی کروں گا. تو قانون کی پابندی کرتے ہوئے یہی جمہوری اصول ہے، میں تنقید کا حق رکھتا ہوں اور میں وہ استعمال کروں گا. اب اس سے پیچھے چلے جائیے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے کسی مذہبی قانون کے بارے میں کوئی بنیادی سوال اٹھا دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ میراث کے قانون کے بارے میں قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے اس میں ذہنی اشکالات یہ ہیں. اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. وہ اپنے دلائل پیش کرے گا، اس کے دلائل کا جواب دینے والے لوگ موجود ہوں گے، اس پر بھی بحث ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ پارلیمنٹ سے باہر اس پر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے اور مختلف لوگ مختلف آراء اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں. شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اس قانون کے بارے میں یہ اشکال ہے، یہ سوال ہے، ان سوالات پر بھی گفتگو ہو جائے گی. ہمارے ہاں آپ دیکھیے، ہمارے جلیل القدر علماء نے بعض اوقات مذہبی حکمت پر کتابیں لکھی ہیں. اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہمارے حجت اللہ البالغہ ہے. وہ یہ سوالات اٹھاتی ہے کہ اس حدیث میں، قرآن مجید کی اس آیت میں، شریعت کے اس حکم میں وہ کیا حکمت مضمر ہے، کس اصول پر یہ قائم ہے، کس بنیاد پر اس کو پیش کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوالات بھی بہت سے لوگ اٹھائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر امریکہ کی پارلیمنٹ میں میں ایک ممبر کی حیثیت سے منتخب ہو گیا ہوں اور وہاں کسی قانون کا معاملہ زیر بحث ہے اور میرے پاس شریعت کا ایک قانون موجود ہے، تو میں علمی اور عقلی بنیادوں پر اس کو پیش کرنے کا کیوں حق نہیں رکھتا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون اس توازن کو درست قائم کرتا ہے جو معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، اس کی بنیادیں درست ہیں، اور جو قانون تم بنا رہے ہو اس کی بنیادوں میں یہ اور یہ خامی موجود ہے۔ یہ بحث ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جمہوریت مزید کیا تقاضا کرتی ہے؟ تو میرے نزدیک تو آخری درجے میں جو جمہوریت کی تصویر ہے وہ آپ کو یہاں بھی اسی طریقے سے نظر آئے گی، اس میں ادنا درجے کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اور ہم کسی آدمی پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے کہ وہ اپنی رائے نہ دے یا وہ تنقید نہ کرے یا وہ سوالات نہ اٹھائے یا وہ لوگوں کی رائے کو ہموار نہ کرے یا اپنے نقطہ نظر کے مطابق لوگوں کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش نہ کرے۔ یہ سب چیزیں بالکل ہوں گی۔ جس چیز پر پچھلے پروگرام میں بھی بحث ہو رہی تھی وہ اصل میں تضحیک ہے، تنقیس ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور دیکھیے اس کا میں ایک سادہ اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بعض اوقات ادبی طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ادب میں اور ابتذال میں فرق ہوتا ہے۔ آپ طنز لکھتے ہیں، آپ مزاح لکھتے ہیں، تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ طنز اور مزاح جب اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر وہ طنز اور مزاح نہیں رہتے، وہ ابتذال بن جاتے ہیں، اور ابتذال وہ چیز ہے کہ جس کی سڑان آپ بھی محسوس کرتے ہیں، جس کا تعفن میں بھی محسوس کرتا ہوں، اور آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جب حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک بات کہی جا رہی ہوتی ہے اور وہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے لطیف انداز میں کہی جا رہی ہے، ہمارے یہاں غالب ہے جس میں لاکھوں برس کی ہوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی، ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قسمت حق سے یہی ہوریں اگر وہاں ہو گئیں، کس نے بلوا کیا، کس نے مار ڈالا اس کو، کس نے یہ کہا کہ تم نے جنت کی توہین کر دی ہے۔ بات جب لطافت کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں، لیکن جب بات تضحیک کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ ادب نہیں رہتی، وہ ابتذال بن جاتی ہے۔ ہم مسلمان جس چیز کے خلاف اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہ اصل میں ابتذال ہے، وہ ادب بھی نہیں۔
گویا کہ آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اصول یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں اپنے ساتھ بھی کرتا ہوں تو اس لیے ٹھیک ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ دوسرے کی سینسیٹیوٹی، اس کے جذبات کو سامنے رکھ۔
میں اسی طرف آ رہا تھا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک تاریخ کا جملہ بولا، طنز کا جملہ بولا، میرے اور آپ کے درمیان ایک عام گفتگو ہو رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے ماتھے پر شکن آ گئی، آپ نے اس کو محسوس کر لیا ہے، آپ نے اسے اپنی اہانت پر محمول کیا ہے، مجھے بتائیے شرافت اور تہذیب کا تقاضا کیا ہے، میں فوراً معذرت کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، آپ نے اس کو اس طرح محسوس کیا ہے۔ یا میں یہ کہوں گا کہ جناب ہمارے ہاں تو آزادی اظہار رائے کے آداب یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے ماتھے پر شکن آئے تو آئے، آپ کا دل زخمی ہو تو ہو، مجھے اسی لب و لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو بعض اوقات آپ، یعنی میں نے دو چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی کہ ایک تو ادب میں اور ابتذال میں بڑا فرق ہے، طنز میں اور مزاح میں اور ابتذال میں بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس فرق کو خود جو آدمی یہ کام کر رہا ہے اسے بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اکبر الابادی کی مثال دی تھی ہمارے قاضی صاحب نے، آپ دیکھیے کس لطافت کے ساتھ انہوں نے اپنی تہذیب اور دوسری تہذیب کے مابین جو تصادم پیش آ رہا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں، تو یہ اسالیب تھے جن میں یہ باتیں کی گئی۔ یعنی آپ کو بات اچھی لگتی ہے، آپ دیکھیے آپ روزانہ مزاحیہ کالم پڑھتے ہیں، آپ کا اپنا مزے کا بعض اوقات اڑایا جا رہا ہوتا ہے لیکن آپ اسے لطف محسوس کرتے ہیں۔ وہی بات اگر ان حدود سے آگے بڑھ کے ابتذال میں داخل ہو جائے تو ہر آدمی توجہ دلائے گا کہ یہ اب ادب نہیں رہا۔ ایک تو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے، پھر یہ کہ ادب میں آپ نے طنز کرنی ہے، تعریض کرنی ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں دوسروں کے جذبات کے وہ منافی چلی جاتی ہے، جو دوسری بات جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اس کو دیکھا جائے گا۔ اور اس میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ میری یہ بات میں اس پر دلائل دینا شروع کر دوں کہ بڑی ادبی بات تھی، آپ کو بری لگ گئی ہے، آپ نے اس کو اہانت پر محمول کیا ہے۔ ہم صرف اس جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے لیے پیغمبر کی ذات کا معاملہ وہ نہیں ہے جس طرح آپ پیغمبروں کو دیکھتے ہیں، ہم پیغمبروں کو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے وہ دیکھنے کے پیچھے ہماری پوری تہذیبی روایت ہے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مذہب بھی اس کے پیچھے پڑا ہے، ہماری کتاب بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے، ہمیں تو خود پروردگار نے اس بارگاہ کے آداب بتائے ہیں، اس سے ہماری نفسیات بنی ہے، آپ اس کا لحاظ کیجیے، آپ ہمارا دل زخمی نہ کیجیے، اس معاملے کا لحاظ کر کے گفتگو کیجیے۔ اور اگر آپ کو اس کا احساس نہیں تھا، آپ نے اس کو آزادی اظہار رائے سمجھا تھا، ہمارا رد عمل سامنے آ جانے کے بعد تو کم سے کم تہذیب اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر معافی مانگ لیجیے، اس پر معذرت کر لیجیے، اس لیے کہ ہمارا دل اس سے زخمی ہوا ہے۔ تو یہ میرے نزدیک وہ بنیادی اصول ہے جس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر جمہوریت کی روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جمہوریت قائم رہتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کو آزادی رائے بھی حاصل ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تنقید اس دائرے میں کبھی داخل نہیں ہوتی جو دائرہ لوگوں کے دل زخمی کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور ان ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کا باعث بن جاتا ہے کہ جن سے متعلق زبان کھولتے وقت آپ ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر وہ ہیں کہ جن کے احساسات اور جن کے جذبات ان معاملے میں بہت کارآمد
ہیں۔ جی غامدی صاحب اس بات کو جاری رکھتے ہیں، ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ مولانا جو وضاحت جاوید صاحب نے فرمائی اور جو اصول ہمیں دیا، غالباً آپ نے بھی جو مثالیں پچھلے پروگرام میں دی تھیں حضور کے مزاح میں بھی، اس میں بھی شاید یہی اصول تھا کہ دونوں فریقین اس کو انجوائے کرتے ہیں، اسے محظوظ ہوتے ہیں۔
آصف صاحب، یہ غامدی صاحب نے بنیاد بنایا ہے قاضی صاحب کی بات کو۔ قاضی صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جمہوریت جو ہے یہ ایک سیکولر نظام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ نے بائبل کو پادری سمیت کلیسا میں بند کر کے پہلے تالا لگایا، اور اس کے بعد اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کی۔ عقل کی بنیاد پر اس نے جو بھی قانون سازی کی وہی ان کے لیے جائز ناجائز، حرام اور حلال جو ہے وہ قرار پایا۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے نا، قائد صاحب نے یہ تو بات کی ہے جمہوریت کی ایز اے پرنسپل، لیکن غامدی صاحب جو بات فرما رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے پرنسپل نہیں ہے بلکہ ایز اے پروسیجر ہے، تو کہ جس میں رائے عامہ جو ہے وہ آتی ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے دینی اور مذہبی معاشرے جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ پروسیجر کو تو وہ تسلیم کرتا ہے، پروسیجر جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کتاب و سنت میں اگر ایک بات موجود ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات لاتی ہے تو اس کو وہ قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن قائد صاحب کی یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ ایک سیکولر نظام ہے، لا دین نظام ہے، ہم اس کو ایز اے پرنسپل جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے کہ مسلم پارلیمنٹ یا غیر مسلم انسانوں کی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ہم اکثریت کی بنیاد پر حرام و حلال کے فیصلے کا اختیار دے دیں، یہ ممکن
بات شروع ہوئی تھی خاندانی نظام کے حوالے سے، اور خود خاندان کے اندر جو حفظ مراتب کے حوالے سے جو ایک سٹرکچر وجود میں آتا ہے، اس کے پھر جو آداب سامنے آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر اس بات کی نفی کر دی گئی ہے مغرب میں، اور فلسفہ اور علم میں اس کی بنیادیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اطلاق میں بہرحال بہت فرق موجود ہے۔
بات یہ ہے جناب والا کہ اقدار جو ہیں وہ اخلاقی اصطلاحوں میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہی ان کی بنیاد جو ہے وہ معاشی اصولوں پہ اور معاشی ضابطوں پہ ہوتی ہے۔ روایتی جو نظام تھا جس میں باپ کی حاکمیت قائم تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو سپورٹ آ رہا تھا وہ معاشی نظام جس میں خاندان کا، عام طور پہ خاندان کا ایک شخص، ایک فرد جو ہے وہ معاشی وسائل اس کے قبضے میں ہوتے تھے، ملازم تھا یا جاگیردار تھا یا جو بھی کام کرنے والا مزدور تھا، تو تمام جو معاشی قوت تھی فیملی کی ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتی تھی، عام طور پہ باپ کے ہاتھ میں۔ اب وہ سسٹم تبدیل ہو گیا۔ پاکستان جیسے ملک میں بھی جو کہ خواتین کے جو ماڈرن جو ٹرینڈز ہیں ان کے لحاظ سے دنیا میں سب سے پیچھے رہنے والے ملکوں میں ہے، یہاں بھی بہت سی خواتین جو ہیں ان کو اب معاشی مواقع حاصل ہو گئے ہیں، ان کو ایک آزادی مل گئی، معاشی آزادی مل گئی۔ اب وہ اس نظام کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گی جو کہ مرد کی، خاوند کی یا باپ کی حاکمیت پر قائم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب معاشی نظام تبدیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔
مثال کے طور پر باپ کو تادیب کا ایک اختیار تھا ہماری معاشرت میں، اس کے نتیجے میں ایک بیلنس، ایک توازن پیدا ہوتا تھا، ایک رشتہ وجود میں آتا تھا۔ اس کو اگر ہم حالات کے لحاظ سے تبدیل کرتے چلے جائیں گے تو کیا آپ کے نزدیک اس طرح کا توازن پیدا ہو سکتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟
تو ہمارے ہاں باپ یا ماں کے احترام کا اصول تھا، اس اصول کا اطلاق کیا معاشرے کے اندر درست ہو رہا تھا؟ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض جگہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ جب حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے تو ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں حدود سے تجاوز بھی سوسائٹی کے دباؤ کے تحت چل جاتا ہے، اور ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ عوامل تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر حدود سے تجاوز کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، معاشی حالات میں تبدیلی آئی ہے، تمدنی تقاضوں میں تبدیلی آئی ہے، اسی طرح آزادی رائے کے مواقع زیادہ ملے ہیں، انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اپنی زندگی شروع کرنے کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، میڈیا نے ہمیں تہذیبوں کے عالمی تناظر میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس سے یقیناً اطلاقی معاملات پر اثر پڑے گا۔ جب اطلاقی معاملات پر اثر پڑے گا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس بنیادی قدر کو سامنے رکھ کر کچھ نئی روایات اطلاق میں وجود میں لانی ہوگی۔ یہ تو میرے نزدیک بالکل اصولی بات ہے، اور یہ تمام اخلاقی اقدار میں ہوگی۔ یعنی اخلاقی اقدار میں جو بنیادی پرنسپل یا بنیادی اصول ہوتا ہے، جس کو آپ اصل اصول کہتے ہیں، وہ تو آفاقی ہوتا ہے۔ اطلاق کبھی بھی آفاقی طریقوں پر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تمدنی حالات، تہذیبی تقاضوں، معاشی ضروریات، سماجی تناظر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ تبدیلی آئے گی۔ ہمیں جو سہولت حاصل ہے، پہلے آپ اس کو سمجھ لیجیے، وہ سہولت ہمیں یہ حاصل ہے کہ ہمارے لیے اس توازن کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ان تمام رشتوں میں، یعنی جو قرآن مجید نے ایک برتری کی جگہ دی ہے، ماں باپ کو دی ہے، اور میں ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے توجہ دلا دوں کہ باپ تو بے شک معاشی ذمہ داریاں اٹھاتا تھا اور اس کو حاکمیت بھی حاصل ہوتی تھی، ہماری تہذیب میں ماں ان میں سے کوئی ذمہ داری بھی اٹھائی نہیں ہوتی تھی، لیکن باپ سے تین درجے بلند کھڑی ہوتی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہمارے اخلاقی اصول تھے، ہمارے مذہب کی تعلیم تھی۔ اس نے ماں کو باپ سے بھی بلند درجے پر کھڑا کر دیا تھا، اور ہمارے ہاں لوگ اس ماں کے سامنے اپنا سر جھکانا باعث فخر سمجھتے تھے کہ جو دو روپے بھی خرچ کرنے کی ان کے اوپر صلاحیت نہیں رکھتی ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ کے باوجود احترام کی ایک دوسری دنیا تھی، اور آپ دیکھتے تھے کہ بچہ بڑھاپے میں اس کو کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا، اس کی معمولی سی بات کے اوپر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ روایات جو ہے، یہ محض معاش سے پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ ان بنیادی اخلاقی اصولوں سے پیدا ہوئی۔
جی غامدی صاحب، اس بات کو جاری رکھتے ہیں، ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی غامدی صاحب، آپ فرما رہے تھے
تو ان میں کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ تغیر آئے گا، لیکن قرآن مجید نے کیا کیا؟ آپ نے تادیب کے اختیار کو خاص طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تادیب کا اختیار، اور ٹھیک بیان کیا ہے، تادیب کا اختیار یعنی کسی وقت گوش مالی کر دی جائے، کچھ ڈانٹ دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر ایک تھپڑ مار دیا جائے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ عام حالات میں نہیں ہے، یہ صرف نشوز کی حالت میں ہے۔ نشوز کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت قانون سازی ہے، اور ایک بالکل بنیاد ہے جس کو بنیاد کر دیا گیا ہے۔ آپ اس رشتے کو چیلنج کرتے ہیں، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں، آپ دوسرا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، آپ نے کسی بات میں بات نہیں مانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نشوز نہیں ہے۔ نشوز یہ ہے کہ آپ نے اس بنیادی رشتے کو چیلنج کر دیا۔ اولاد نے ماں باپ کو ماں باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی نظم قائم ہے، ادارہ موجود ہے جس ادارے کا سربراہ ان کو بنایا گیا ہے، اور پھر اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ اصل میں یہ جگہ ہے جس کے بعد وہ حد شروع ہوتی ہے جہاں آپ تادیب کر سکتے ہیں۔ وہاں پھر ظاہر ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں، اور یا پھر کچھ تادیب کر کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ماں باپ اس موقع کے اوپر دو ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو اولاد سے کہیں گے کہ اپنا بستر بوریا اٹھائیے اور چلے جائیے، اور یا پھر کچھ تادیب ہوگی، تنبیہ ہوگی، اور ان کو گویا زندگی کا کچھ سبق سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تادیب کا مطلب تشدد نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ تادیب ہوتی ہے، تادیب کا مطلب ہے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ ادب سکھانے کے لیے بچے کی گوشماری کر رہے ہوتے ہیں، جیسے استاد کیا کرتا تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں تادیب کا یہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن تمام برتر رشتوں میں یہ اختیار نشوز کے بعد دیا گیا ہے، یعنی سرکشی کے بعد دیا گیا ہے۔ جس وقت استاد کے سامنے طالب علم کھڑا ہو گیا ہے، اس نے سبق یاد نہیں کیا، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کو تادیب اس وقت کریں گے، اس موقع کے اوپر اس کو سزا دینے کا آپ اختیار رکھتے ہیں، جب اس نے آپ کو استاد ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہی وہ توازن ہے جو اللہ کی کتاب نے پیدا کر دیا ہے۔ آپ اس جگہ کے اوپر بھی اگر اختیار نہیں دیتے تو پھر میں عرض کروں گا کہ پھر آپ کو کچھ بنیادی حقوق کا حیضہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک انسان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میری جان، میرا مال، میری آبرو، ہر چیز کی طرف آپ انگلی نہیں اٹھائیں، لیکن جس وقت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہوں کسی سوسائٹی میں، تو اس کے بعد میرے یہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سوسائٹی جرم کے بعد اب میری جان کے خلاف بھی اقدام کرتی ہے، میرے مال کے خلاف بھی اقدام کرتی ہے، آپ کی عدالتیں جرمانے کرتی ہیں نا، میرا کمایا ہوا روپیہ مجھ سے لیتی ہیں، مجھے سزا دیتی ہیں، مجھے جیل میں ڈال دیتی ہیں۔ تو میری جان، مال، آبرو تینوں کے خلاف اقدام ہوتا ہے جس وقت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے جن رشتوں کی برتری قائم کر دی گئی ہے، ان کے مقابلے میں سرکشی کو ہماری شریعت میں جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور جرم کے بعد وہ بنیادی حق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس دو رستے رہتے ہیں، آپ یا تو اس نظام کے اندر رہ کر اس تادیب کو گوارا بھی کرتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور یا اس رشتے کو توڑنے کا اقدام کر ڈالتے ہیں. دونوں حقوق آپ کو حاصل ہیں, وہ پہلے بھی حاصل تھے, وہ اس وقت بھی حاصل ہے. جب آپ دوسرا اقدام کریں گے تو وہ رشتہ ٹوٹے گا, اور جب وہ رشتہ ٹوٹے گا تو پھر اس کے کچھ نتائج ہوں گے, کچھ عواقب ہوں گے جو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ظاہر ہے دونوں جگہ آپ کو محاسبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. لیکن تادیب کا وہ حق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب آپ سرکشی کر کے اس رشتے کے اصول کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ انسان کے بس کی یہ چیز نہیں ہے کہ ان معاملات کے اندر اتنی غیر معمولی لطافت کے ساتھ قانون سازی کر سکے. ان کو متعین کرنا انسان کے بس میں نہیں تھا. خدا کی شریعت آتی اس لیے ہے کہ ان معاملات میں حدود کو متعین کر دے, ادھر بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لے اور ادھر بھی آپ کے لیے آزادی کی حدود متعین کر کے آپ کو کام کرنے کا موقع دے, اور یہ بتائے کہ یہاں تک آپ کے حدود ہیں جہاں آپ اپنی آزادی کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آگے سرکشی شروع ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سرکشی ادارہ قبول کرتا ہے, یہ ریاست قبول کرتی ہے؟ سرکشی کے کچھ معنی ہوتے ہیں. جب سرکشی کے دائرے میں آپ داخل ہو جاتے ہیں, مثال کے طور پر میں اس ریاست میں رہتا ہوں, مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کروں, کماؤں کھاؤں, میں معاشی جدوجہد بھی خود کرتا ہوں, میں ریاست کا مرہون منت نہیں ہوں. ریاست کی طرف سے مجھ پر یہ حق عائد کیا گیا ہے کہ میں اس کو ٹیکس ادا کروں. میں ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہوں تو سرکشی سمجھی جائے گی نا. اس کے بعد میری جان, میرا مال, میری آبرو, تینوں کے معاملے میں اقدام کا آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے. اصل میں ہم خاندان کے ادارے کو تسلیم نہیں کرتے. خاندان کا ادارہ بھی اصل میں یہی ادارہ ہے. دیکھیے یہ رشتوں کو آپ کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی آپ کل معاش کی جدوجہد کر لیں گے, پرسوں آپ افلاطون اور رستو بن کے کھڑے ہو جائیں گے. سوال یہ, اپنی پیدائش کے وقت بھی آپ یہی تھے؟ قرآن مجید نے اصول کہاں سے قائم کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کی ماں نے کس طریقے سے اپنے پیٹ میں آپ کو اٹھایا, کیا مشقتیں آپ کے لیے برداشت کی, جب آپ اٹھنے کے قابل نہیں تھے کیسے آپ کو پالا پوسا اور آپ کی پرورش کی, آپ کو بچپن اور لڑکپن کے مراحل میں کس طریقے سے شفقت میسر ہوئی. اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ حق قائم ہو گیا ہے. یعنی یہاں کچھ پہلے دیا گیا ہے, اس کے بعد کچھ لینے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. تو اگر تو آپ پہلے ہی پیدا ہونے کے فوراً ہی بعد اپنی معاش کی جدوجہد بھی خود کر سکتے تھے, اپنے معاملات بھی خود دیکھ سکتے تھے, اپنی تربیت بھی خود کر سکتے تھے, اپنی حفاظت بھی خود کر سکتے تھے, تو پھر نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت. قاضی صاحب نے بڑی درست بات فرمائی کہ اس میں جو تجاوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ وقت خود درست کر دیتا ہے. یعنی آج وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا اختیار تو مانا جائے گا, لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے طریقے اور آداب تبدیل ہو جائیں گے. وہ بہت سی باتیں جو میں اپنے بچوں کو آج سے 50 سال پہلے کہہ سکتا تھا وہ شاید میں آج نہیں کہہ سکوں گا, اور بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جو تقاضے پہلے کرتا تھا وہ آج نہیں کر سکوں گا. ایک کلچرل فرق بھی واقع ہوگا, اور اس کے پیچھے معاشی عوامل بھی ہوں گے, سماجی عوامل بھی ہوں گے. لیکن جس وقت یہ سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو رکنا کہاں ہے؟ اس کو وہاں رکنا چاہیے جہاں اس کو خدا نے روک دیا.
سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کہاں پر اس قسم کی تادیب, اگر اس کی ان تمام شرائط کے ساتھ اطلاق کی نوبت آ جاتی ہے, کہاں پر یہ تادیب تشدد بن گئی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کس اصول پر کرے گا؟
آصف صاحب, گاندھی صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی مفصل باتیں کی اور اس کے تمام پہلو جو تھے ان پر گفتگو کی اور اس کی جزیات بھی زیر بحث لائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ ہوا ہے کہ شعوری ارتقاء جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, اور شعوری ارتقاء ایک ایسا مسلم اصول ہے کہ جس کے بنیاد پر ہی ہم ختم نبوت کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب اس ادارے نبوت کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ انسان جو ہے وہ فکری طور پر, شعوری طور پر جو ہے وہ بالغ ہو گیا ہے اور میچور ہو گیا. تو یہ بات درست ہے کہ تادیب تو ختم نہیں ہوئی, لیکن تادیب کے جتنے بھی طریقے تھے جو ہمارے ہاں چلے آ رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے. جو آپ نے یہ سوال فرمایا کہ تشدد کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب معاشرہ جو ہے نا یا انسان جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے, اگرچہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ خبر آ جاتی ہے کہ جناب ایک شخص نے جو ہے وہ 100 بچوں کو اٹھا کر وہ کیمیکل میں ڈالا اور ختم کر دیا, تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ پیچھے یہ 100 بچے ایسے کوئی لاوارث تھے کہ نہ ان کا کوئی خاندان تھا, نہ ان کے کوئی چچا تھے, نہ ان کے کوئی ماموں تھے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بہت عجیب ہے. لیکن جہاں تک انسان کا مسئلہ ہے, انسان جو ہے وہ بہت آگے گزر چکا ہے. اب تو وہ احساسات کی دنیا سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اپنے رویوں میں جو ہے وہ تبدیلی کر رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ تادیب میں اب ہمیں بنیادی طور پر اسی اصول کو اپنانا چاہیے کہ وہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بحیثیت شوہر کے ایک بیوی کے ساتھ ہو, یا بحیثیت والدین کے اولاد کے ساتھ ہو کہ ہم ان کی جو ہے وہ مائنڈ میکنگ کریں اور ان کی ذہن سازی کریں اور ہم انہیں اس قابل کریں کہ وہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اسے وہ شعوری طور پر کریں اور جس کام سے وہ بچنا چاہتے ہیں وہ شعوری طور پر بچیں. ان کے اندر اب ڈر اور خوف کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آج کی سوسائٹی ہے وہ بہرحال اس سے بہت آگے نکل چکی ہے, اور غامدی صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ عوامل بدل گئے ہیں اور عوامل کے بدلنے کے ساتھ اب ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لینا.
آپ کی اجازت سے وضاحت کر دوں اس معاملے میں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ تادیب اور تشدد کو ہمیشہ الگ الگ رکھیے. تشدد تو قابل قصاص جرم ہے, یعنی یہ باپ کی طرف سے ہو جائے گا, یہ ماں کی طرف سے ہو جائے گا, یہ شوہر کی طرف سے ہو جائے گا, یہ بڑے بھائی کی طرف سے ہو جائے گا, کسی کی طرف سے بھی ہو جائے گا, اس کے خلاف استغاثہ ہو سکتا ہے. تشدد بالکل اور چیز ہے اور تادیب بالکل اور چیز ہے. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آئی تھی کہ تنقید اور چیز ہے, تضحیک بالکل اور چیز ہے.
لیکن یہ جوہری فرق کیا ہے؟
دیکھیے بات یہ کہ یہ اس فرد کے احساس پر مبنی ہے. جب وہ یہ معاملہ لائے گا تو سوسائٹی موجود ہے, وہ فیصلہ کر دے گی اس بات کا.
لیکن باہر تو یہ احساس جو ہے وہ ہلکے سے تھپڑ پہ بھی جو ہے وہ 911 کال کر کے احساس جو ہے وہ اپنا کمیونیکیٹ کر دیا.
تو عرض کیا ہے کہ یہاں دونوں طرف دیکھیے بات یہ کہ عدم توازن ہو گیا اور یہ عدم توازن جس دائرے میں وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں اسی میں کرتے ہیں. بہت دیر تک میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ ہم یہ بات سنتے رہے کہ یہ جو جرم ہوتا ہے یہ اصل میں لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, ان کی نفسیاتی کلینک میں لے جا کر اصلاح کرنی چاہیے, ان کے بارے میں جرم و سزا کا تصور ٹھیک نہیں ہے, اور یہ شریعت میں بھی جو سزائیں بیان کی جاتی ہیں یہ در حقیقت دور قدیم کی یادگار ہیں. میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر افغانستان میں جن لوگوں نے ایک اقدام کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا نا, تو پھر آپ ڈیزی کٹر بمبار لے کر کیوں آ گئے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ نفسیاتی کلینک کے ڈاکٹر لے کر آتے اور آ کر ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتے. انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. اسی وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ایک جانب وہ انتہا ہے کہ جہاں باپ اگر بچے کو ڈانٹ دیتا ہے تو وہ پولیس سے رابطہ کر لیتا ہے, اس کی حساسیت وہاں پہنچا دی گئی ہے, اور ایک جانب یہ صورتحال ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں یا دوسرے مقامات کے اوپر تادیب کے اختیار کے اشارات پڑھے اور اس کے بعد اس کو تشدد میں بدلا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں حق حاصل ہو گیا ہے. اصل میں شریعت اسی توازن کو پیدا کرتی ہے. اور مولانا نے بڑی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی چیز کا اختیار ہونا ایک چیز ہے اور اس کا استعمال کرنا ایک دوسری چیز ہے. اختیار اصل میں آپ کو احساس دیتا ہے مرتبے کا اور اس کو قائم رہنا چاہیے, اس لیے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اصل میں مرتبہ ختم ہو جاتا ہے. اور ہماری بحث حفظ مراتب سے شروع ہوئی تھی, حفظ مراتب کا اصول جیسے ہی مجروح ہوگا سوسائٹی درم برم ہونا شروع ہو جائے گی. اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے, قدیم زمانے کا حکمران دیکھیے کیسے کرتا تھا اور موجودہ زمانے کا حکمران کیسے کرتا ہے. یہ اختیارات کی تقسیم ہی تو ہے جس کے تحت آپ ایک حکومت کے اندر ایک عدلیہ کا ادارہ وجود میں لاتے ہیں, ایک اسمبلی کا ادارہ وجود میں لاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے خاندان کے ادارے میں بھی اپلیکیشن اور اطلاق میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی, ہمیں اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی, باپ کی حیثیت سے بھی شوہر کی حیثیت سے بھی. دیکھنا ہوگا کہ معاشی صورتحال کیا ہے, دیکھنا ہوگا تمدنی حالات کیا ہے, دیکھنا ہوگا مخاطب کی نفسیات کیا ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ان اختیارات کے استعمال کے معاملے میں ہم اور بھی زیادہ محتاط ہو جائیں, سوسائٹی بھی محتاط کر دے, قانون بھی محتاط کر دے. لیکن یہ بات کہ باپ باپ ہے اس کو قائم رہنا چاہیے, اور ماں ماں ہے اس کو قائم رہنا چاہیے, اور ماں کے ڈانٹ دینے کے نتیجے میں کم سے کم ایک مسلمان بچے کے لیے اس کی گنجائش اس کی اخلاقی وجود میں نہیں ہونی چاہیے. قانون آپ جو جی چاہے بنائیں, اس کے اخلاقی وجود میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو جائے. ہاں البتہ جب یہ چیز تشدد میں بدلتی ہے تو ہمارے قانون کے مطابق تو یہ قصاص کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور وہاں ہمارا پیغمبر بھی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو یہ تمہارے پاس چھڑی موجود ہے, تم مجھ سے قصاص لے.
جی غامدی صاحب اس بات کو جاری رکھتے ہیں, ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. قاضی صاحب یہ تو بات دونوں بزرگوں نے حکمت کے حوالے سے بات کی, اور ظاہر ہے اس کا لحاظ ہر حکیم آدمی رکھے گا بھی اور اسی کا مشورہ بھی دوسروں کو دے گا کہ اختیار کا ہونا ایک اور بات ہے, اس کو استعمال کرنا جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے عوامل کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم اصولی بحث کرتے ہیں اور فلسفیانہ طور پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کہاں وہ کیا پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے نزدیک مغربی معاشرہ یا مغربی تہذیب ایک امبیلنس میں اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے, آپ کے نزدیک آئیڈیل سچویشن اگر ہم اس کو ایک نارمیٹیولی بات کریں کہ نارمیٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو پرسکرپشن کی ہم بات کریں تو وہ کیا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر مغربی معاشرہ اطلاق کے لحاظ سے ایک غلط جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور یہ وہ جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں جس کی طرف بڑھنے کی کوشش بہرحال مختلف طریقوں کے ذریعے، ضروری نہیں ہے کہ تادیبی اور قانون کے ذریعے، بالکل ٹھیک ہے دونوں کی بات، اور اسے سبھی میرا خیال اتفاق کریں گے کہ ہر چیز قانون کے ذریعے سے نہیں آتی، لیکن بہرحال جب ہم فلسفیانہ بحث کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تعلیم تربیت کرتے ہیں، تو ایک ٹارگٹ تو دیں گے کہ اس کی طرف ہمیں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ کیا پوائنٹ ہوگا؟
لکس بنیادی طور پہ آپ نے جیسا کہ بات کو روکا، وہ یہی ہے کہ آپ توازن سے ہٹ جائیں، لیکن توازن کیا ہے یہ مختلف اس کے بارے میں اوپینین ہو سکتی ہے. ایک مذہبی اوپینین یہ ہوگی کہ یہ جو قانون ہے، مذہبی قانون، یہ ایک تو انسانی تعلقات میں، سماج میں توازن کی بنیاد مہیا کرتا ہے. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن نیچر جو ہے اس کے قریب تر رہنا توازن اور اعتدال کی علامت ہے. اور ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسانی نیچر سے مختلف ہونا، اس کے برعکس ہونا، اس کے تضاد میں جانا، وہ اعتدال کی علامت بنتا ہے. ان تمام باتوں کا تعین اس بات سے ہوگا کہ آپ کے نزدیک انسان کا کانسیپٹ کیا ہے. انسان کا جو کانسیپٹ آپ بنائیں گے، مذہبی یا نیچر کے حوالے سے، یا آپ سائیکالوجی کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے، فلسفے کے مختلف جو دبستان ہیں ان کے حوالے سے، وہی اس ضابطۂ اخلاق کا تعین کرے گا کہ اعتدال جو ہے وہ کیا ہے. لیکن سبھی جگہوں پہ، تمام تہذیبوں پہ اسی بات پہ زور دیا گیا کہ جناب اعتدال کی راہ جو ہے وہ بہترین راستہ ہے، وہی گولڈن راستہ ہے، اور اسی پہ ہم کو چلنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے، جن کی ایک خاص تہذیب میں، ایک خاص اخلاقی اصولوں اور ضابطوں میں، ایک خاص قسم کے آداب میں، جن کی نشو نما ہوئی اور جن کی ٹریڈیشن ہے، اس میں مذہبی ضابطے جو ہیں، قانون جو ہے، وہی ہمیں اعتدال کی اور توازن کی راہ دکھاتے ہیں. اگر ان کو کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو، بلکہ جیسا کہ اس دین کی تعلیم ہے، اس کی بنیادی روح کو سامنے رکھ کے ان کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہو، تو وہ اعتدال کی راہ ہی دکھائیں گے. وہ انسان کے اندر بھی، باطن میں بھی، اور سماج میں بھی، یعنی اس سے باہر سوسائٹی میں بھی، ایک توازن اور ایک اعتدال جو ہے وہ پیدا کر دیں.
غامدی صاحب، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو اس میں آپ کیا جواب فرمائیں گے؟
میں اس میں ایک بنیادی چیز طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ کہ جب بار بار ہم نے یہ توازن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس میں قاضی صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ توازن کا طے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. انسانی فطرت کا مطالعہ کیا جائے گا، اور انسانی فطرت کا آپ مطالعہ کیسے کرتے ہیں، اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک جس کو نفسیات کی اصطلاح میں انٹروسپیکشن کا طریقہ کہتے ہیں، میں اپنے باطن میں دیکھتا ہوں، اپنے وجدان کو دیکھتا ہوں، میں کیا پاتا ہوں، اس کے لحاظ سے کچھ چیزیں میرے لیے ایک مشہود حقیقت بن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد انسانی تجربہ ہے، اور پھر پورے انسان جو آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے باہمی تعامل سے جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، وہ مل کے اصل میں انسانی فطرت کے بارے میرے تصور کو تشکیل کرتی ہیں. اس سے جو انسانی فطرت کا تصور بنتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہی اصل میں ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم مذہبی قانون کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ وہ مذہبی قانون ہے اس لیے متوازن ہے. نہیں، اسی فطرت کے اصول کے اوپر اس کو جانچ پرکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے اس میں کتنا خوبصورت توازن ہے، اور یہی میرے نزدیک اس کی دعوت بھی ہے اور اس کا تعارف بھی. یعنی یہ چیز تو اصولی طور پر بالکل درست ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر تمام قوانین کا جائزہ لینا چاہیے. اسی طریقے سے عہد بہد جو ترقیاں ہوتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی جو تغیرات واقع ہوتے ہیں، ان کو اسی روشنی میں دیکھتے رہنا چاہیے. لیکن ایک چیز بہت اچھی طرح مروز رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی قانون ایک تو وہ ہوتا ہے جو قرآن سنت میں بیان ہوا ہے، یعنی جو کسی پیغمبر نے دیا ہے، وہ تو توازن کا شاہکار ہوتا ہے. میں اپنی ساری زندگی کے تجربے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں نے اس کی طرف رجوع کیا اور اس کو دیکھا، تو ہزار سوالات کے باوجود آخر ضمیر نے اس بات کا اعتراف کیا، اور عقل اس کے سامنے سرنگو ہو گئی کہ یہی اصل میں وہ متوازن ترین بات ہے جو انسانیت کی بنیاد پر کہی جا سکتی تھی. لیکن خود مذہبی قانون بھی مجرد تو نہیں کھڑا ہوتا، اس سے جو فکر وجود میں آتی ہے اس کو بھی ایک انسانی کام سمجھنا چاہیے، اور کوئی انسانی کام بھی وہ توازن قائم نہیں رکھ سکتا جو اللہ کی شریعت میں موجود ہوتا ہے. ایک تنقید کی نظر اس پر ڈال کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے جو کتاب و سنت کے منشا سے تجاوز کر گئی ہے. یہ کام بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کی بھی صحیح تصویر سامنے نہیں آتی. تو دونوں جانب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک جانب ظاہر ہے مغربی تہذیب کے ساتھ ہمارا اس وقت ایک معاملہ ہو رہا ہے، وہ ایک عالمی تہذیب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، میڈیا نے اسے بہت قریب کر دیا ہے، ہمارے نوجوان اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا وہاں جو عدم توازن ہے وہ بھی سامنے رکھیں، ہمارے ہاں جو اس معاملے میں قانون سازی سے کوئی عدم توازن پیدا ہو گیا اس کو بھی سامنے میں رکھیں اور پھر اس کو قرآن مجید کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ کہاں کہاں کیا چیز ہے کہ جس کو ہمیں اطلاق کے خانے میں ڈال دینا ہوگا اور کون سی چیز اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. اصل اصول کو محکم پکڑیے اور اطلاقات کے معاملے کو سماجی تغیرات اور تبدیلیوں کے لحاظ سے آپ بھی تبدیل کرتے رہیے. میرے نزدیک اگر اس چیز کو ہم اصول کے طور پر مان لیں تو دونوں جانب وہ صورت پیدا ہو جائے گی کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے.
ناظرین, آزادی اظہار اور حفظ مراتب کے حوالے سے آپ نے ہمارے شرکا کی گفتگو سنی. ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ حفظ مراتب ہماری معاشرت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے اور اس کی وہ بنیادیں جو شریعت میں موجود ہیں ان کو ہر حال میں ہمیں قائم رکھنا ہے. البتہ اس کے اطلاق کے حوالے سے ہمیں معاشرے میں جو تغیرات ہوئے ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے لحاظ سے کچھ تبدیلی کے امکانات بھی موجود ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.